السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دور حاضر کا فرعون. قرآن مجید میں فرعون، اس کے ظلم، اس کی شرارتوں کا ذکر کئی جگہ پر ہے. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے آج پڑھی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 83. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان کی بات نہیں مانی، مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے. قوم کی بڑی اکثریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ڈرتی رہی. کیوں؟ الا خوف من فرعون و ملئہ، فرعون کے خوف کی وجہ سے کہ اگر ایمان لے آئے تو فرعون کی طرف سے انتقام لیا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی، تشدد کیا جائے گا، مار دیا جائے گا. وہ ملئہم، اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، یعنی ان کی اپنی قوم میں وہ سردار تھے جو فرعون کے ایجنٹ تھے. جیسے خود قرآن مجید کہتا ہے کہ انا قارون من قوم موسیٰ فبغا علیہم، بے شک قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن انہی کے اوپر زیادتی کرتا تھا، یعنی فرعون کا ایجنٹ تھا. تو فرمایا فرعون کے خوف کی وجہ سے اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں فتنے میں ڈال دیں گے، وہ انہیں مصیبت میں، پریشانی میں ڈال دیں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون یہ زمین میں سرکشی کر رہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. قرآن مجید کی ہدایت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے کسی خاص دور، کسی خاص وقت، کسی خاص واقعے کے اعتبار سے، اس کو کہا جاتا ہے تعبیر خاص یا شان نزول، کہ اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں ہدایت آتی ہے. لیکن ایک قرآن مجید کی ہدایت کا پہلو وہ ہے جو قیامت تک کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، قرآن مجید میں کی صورت میں ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہدایات، قیامت تک کے لیے رہنمائی، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. قرآن نے کچھ کردار بیان کر دیے، وہ کردار آپ کو ہر دور میں نظر آئیں گے. پکے مومن بھی نظر آ جائیں گے، پکے کافر اور دین کے دشمن بھی نظر آ جائیں گے، اور منافقانہ کردار کرنے والے بھی نظر آ جائیں گے۔ تو جیسے ایک زمانے میں فرعون تھا جو الفاظ لعالم فی الارض زمین میں سرکشی کر رہا تھا، ایسے فرعون مختلف ادوار میں آتے رہے اور فرعون کا خاصا کردار ادا کرتے رہے۔ دور حاضر کا فرعون جو زمین پر ظلم و ستم کر رہا ہے، جو پوری کی پوری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وہ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو وہ اس وقت امریکہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ شیطان نمایاں ہوا ہے، اس نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر ایٹم بم پھینک کر لاکھوں افراد کا قتل عام کیا، گویا ان کا خون کیا، لاکھوں افراد اس کی وجہ سے معذور ہوئے۔ تابکاری کے افراد کی وجہ سے آج بھی بڑی تعداد میں لوگ معذور پیدا ہوتے ہیں، نسل بعد نسل معذوری چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر مسلسل اگر زمین میں کہیں پر بھی فساد پھیلا ہے، کہیں پر بھی بغاوت ہوئی ہے، خون ریزی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اسی فرعون کا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ فرعون اکیلا نہیں ہے، فرمایا با ملائے ہے، ایک تو فرعون تھا اور ایک قوم کے اپنے سردار تھے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں ان کے اپنے لیڈر ہیں، اپنے ان کے اپنے حکمران ہیں، لیکن وہ فرعون کے ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، امریکہ کے ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک میں حکومت قائم نہیں ہوتی جب تک کہ امریکہ کی طرف سے اس کی منظوری نہ آ جائے۔ اگر اس وقت بھی ہمارے یہاں حکومت قائم ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، تو پہلے امریکہ کو راضی کیا گیا کہ آنے کے بعد وہی کچھ کریں گے جو اس سے پہلے مشرف کرتا رہا ہے، جو اس سے پہلے زرداری کرتا رہا ہے۔ جب پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بالکل تمہارے غلام رہیں گے اور ہم بالکل تمہارے کہنے کے مطابق آئی ایم ایف سے مزید قرضے لے کر اس قوم کو مزید سود میں جکڑیں گے، تمہارے کہنے کے مطابق نصاب تعلیم اس کو تمہاری مرضی کے مطابق استوار کرنے کے لیے تمہارے ایجنٹوں کو مشیر بنائے رکھیں گے، جیسے کہ مشیر بنے ہوئے ہیں یہودی اس وقت حکومت پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے حوالے سے، تمہارے کہنے کے مطابق بھارت کے ساتھ انتہائی خوشامدی انداز سے، انتہائی گھٹیا انداز سے، انتہائی گر کر دوستی کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو جو امریکہ کے مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے مانے ہیں، تبھی امریکہ نے پھر اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے تم الیکشن کے اندر جیت سکتے ہو، تم حکومت کے اندر آ سکتے ہو۔ مولانا مودودی سن 70 کے الیکشن کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے، جماعت اسلامی کے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک میں الیکشن میں کوئی کامیاب نہیں ہوگا مگر وہی کہ جس کو امریکہ کی طرف سے اپروول ملے۔ تو اس وقت ہر ملک میں اکثر و بیشتر حکمران وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور اس کے ایجنٹ بن کر وہ اپنے ہی لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں، اپنے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی ایک نظم جو انہوں نے آخری دور میں کہی تھی، لکھی تھی، ابلیس کی مجلس شورا، اس میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں نے فرنگی کو دکھلایا ملوکیت کا خواب، یعنی برطانیہ کو میں نے یہ خواب دکھایا کہ تم پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرو، اور پھر برطانیہ نے پوری دنیا میں جنگ و جدال کیا، ظلم و ستم کیا اور اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے پر آج امریکہ کو یہودیوں نے شیطان کا ایجنٹ بن کر یہ خواب دکھایا ہوا ہے کہ تمہارا ورلڈ آرڈر پوری دنیا پر قائم ہونا چاہیے، 21ویں صدی کو امریکہ کی صدی بنانا، پوری زمین پر امریکہ کا ورلڈ آرڈر۔ اور اس کے لیے امریکہ کو تین دشمن نظر آئے، تین رکاوٹیں نظر آئیں کہ یہ میرے پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر کے قیام کے لیے رکاوٹیں، مخالفتیں ان کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تھا روس، روس کو امریکہ نے مسلمانوں کے تعاون سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پہلے دشمن سے اس نے نجات حاصل کر لی. دوسرا دشمن اس کا عالم اسلام ہے, تیسرا دشمن اس کا چین. اب اس وقت امریکہ عالم اسلام کے پیچھے پڑا ہوا, عالم اسلام کو تباہ کرنے پر تلا ہوا. لہذا اصل تو امریکہ اس خواب کو دیکھ رہا ہے کہ میرا پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر قائم ہو, لیکن کیونکہ اس کو یہ پٹی پڑھائی ہے یہودیوں نے, جیسے فرنگ کی رگ جہاں پنجہ یہود میں ہے, اس وقت امریکہ پر بھی پوری یہودی لابی چھائی ہوئی ہے. یہودیوں کا اپنا مقصد ہے اور وہ ہے کہ امریکہ کو استعمال کر کے, امریکہ کی طاقت کو استعمال کر کے دنیا میں جو جو رکاوٹ ہے گریٹر اسرائیل کے لیے ان کو دور کیا جائے. وہ امریکہ کو جب چاہیں مفلوج کر سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مقروض ملک یہودیوں کا, یہودی بینکاروں کا, وہ امریکہ ہے. لیکن امریکہ سمجھ رہے ہیں میں اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. حقیقت میں اس کے پیچھے یہودیوں کی سوچ یہ ہے کہ امریکہ کے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے اس گریٹر اسرائیل کے حوالے سے دشمن ہو سکتے ہیں ان کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا جائے, تاکہ دنیا میں پھر ہمارا راج ہو, دنیا میں یہودی حکومت کرے. یہودی چونکہ خود مسلم بھی ہیں, تعداد میں کم بھی ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم براہ راست اپنی جانوں کا نقصان کرائیں, ہم براہ راست خود جنگ میں ملوث ہیں. لہذا وہ پیچھے رہ کر چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ذریعے سے وہ اپنے دشمنوں کا کلا کما کریں, ان کا صفایا کریں اور دنیا میں ایک بار پھر یہودی راج قائم ہو. اب اس حوالے سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عالم عرب میں اگر کوئی ملک ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو وہ عراق ہے. لہذا روس کے خاتمے کے بعد پہلی کاروائی کروائی عراق کے خلاف اور عراق کو کا برکس نکال دیا, اس کو دباؤ برباد کر دیا. دوسرا جو ان کو دشمن نظر آیا وہ افغانستان اور پاکستان. پاکستان کی ایٹمی صلاحیت, پاکستان کے ایٹمی میزائل اور افغانستان میں جذبہ جہاد اور وہاں پر ایک بڑی مثالی اور ایک عادلانہ حکومت اور اس کا قیام. لہذا دوسرا ہدف پھر وہ بنا افغانستان اور پاکستان. افغانستان پہ تو براہ راست امریکہ نے چڑھائی کی, لیکن پاکستان پہ وہ چڑھائی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی افواج افغانستان میں اور اس کو براہ راست اپنی افواج کی جانوں کا خطرہ پاکستان سے. پاکستان میں اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے پر آپس میں ہی فرقہ وارانہ بنیادوں پر, نسلی بنیادوں پر کوئی فوج اور مجاہدین کے درمیان نفرت سے پیدا کر کے ان کو آپس میں ہی لڑاتا رہے, آپس میں لڑکے کمزور ہوتے رہے. جب ایک مرتبہ وہ افغانستان سے نکل گیا تو ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی بڑی کاروائی پاکستان کے خلاف بھی کر دے. پھر اس کے بعد تباہی مچائی لیبیا میں. لیبیا میں قصور ہمارا اپنا بھی تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اپنے حکمران وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے اس وقت عذاب ہے. اگر کرنل قذافی بات چیت کے ذریعے سے اقتدار چھوڑ دیتا اور امن طریقے سے لیبیا میں ایک حکومت کی تبدیلی ہو جاتی تو خون خرابہ نہ ہوتا, لیکن اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس نے طاقت سے بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی. امریکہ اور اس کے ایجنٹوں نے وہاں پر باغیوں کی مدد کی, بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں ہوئی کا برکس نکلا. اور ان کے تعاون کی وجہ سے اس وقت وہ لیبیا وہ اب ایک قسم کا تو پھیلی بن گیا ہے امریکہ اور یورپی ملکوں کا, اور وہ پوری طرح سے وہاں پر آ کر کھا گئے اور وہاں کے جو بھی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے قبضے میں کر دیے. اسی طریقے پر مصر میں ایک بغاوت اٹھی اور بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی تھی کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس نے مبارک چلا گیا اور وہاں پر آپس میں کمپرومائز ہو گیا, ایک ڈیل ہو گئی, اس کے تحت الیکشن ہوئے, الیکشن میں دینی جماعت کو غالب آ گئی. لیکن یہ ہے کہ جو بھی میں نے عرض کیا کہ فرعون اور قوم کے اپنے ایجنٹ, تو جو ہمارے اپنے اندر ایجنٹ ہے امریکہ کے
ان سے ایک سال بھی یہ حکومت اسلامی برداشت نہیں ہوئی، اور لہذا ایک بہانہ بنایا کہ وہاں پر لوگ حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، لہذا فوج حکومت کو ہٹا کر قبضہ کرے گی. دنیا میں کہیں پر بھی ایسے نہیں ہوتا. خود امریکہ میں پچھلے سال لاکھوں افراد نے مظاہرے کیے سودی معیشت کے خلاف، سڑکوں پر آئے، دھرنے دیے، لیکن کیا امریکہ میں فوج نے قبضہ کیا اقتدار پر؟ مصر پر فوج نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جو ظلم و ستم ہے اس کی انتہا کر دی. اخبارات میں خبریں کم آ رہی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے تو بڑے پیمانے پر خون ریزی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی فوج کی بٹالین نے مظاہرین کے اوپر گولی چلانے سے انکار کیا تو پوری کی پوری بٹالین کو مار دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے سے جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، ورنہ الاخوان المسلمون انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے قطن کوئی مزاحمت نہیں کرنی، ہم نے قطن فوج کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی، وہ اس کے اوپر قائم ہے. لیکن میڈیا کے ذریعے سے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ الاخوان المسلمون وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، الاخوان المسلمون اپنے مخالفین کو مار رہے ہیں. یہ سارے کا سارا جھوٹا پروپیگنڈا جو کہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا کر اور پھر جواز پیدا کیا جاتا ہے ان کے خلاف کاروائی کا. آپ کے علم ہے یہ خود پاکستان میں کیا ہوا، سوات میں فوج نے آپریشن کرنا تھا، ایک جعلی ویڈیو دکھائی گئی کہ کچھ مولوی ایک لڑکی کو کوڑے مار رہے ہیں. اس ویڈیو کو میڈیا نے ایک دم تھوڑی دیر میں پورے پاکستان میں کیا دنیا میں پھیلا دیا. سب لوگوں کو شدید غصہ آیا کہ یہ کون سے مولوی جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور ایک عورت کے اوپر کوڑے برسا رہے ہیں. ایک ہمدردیاں پیدا ہوئیں اور پھر سوات میں فوج نے ظلم و ستم کیا. اسی طریقے پر میڈیا کے ذریعے سے آج لوگوں کی ذہن سازی کر کے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. بڑا گھناؤنا کردار اس میں ہے سعودی عرب کی حکومت کا. میں نے عرض کیا کہ دو دشمن ہیں، ایک فرعون اور ایک بنی اسرائیل کے اپنے سردار، ایک امریکہ دشمن ہے، ایک ہمارے اپنے حکمران امریکہ کے ایجنٹ. تو انتہائی گھناؤنا کردار ہے سعودی عرب کی حکومت کا، اور پوری طرح سے وہ اس وقت مدد کر رہی ہے، حمایت کر رہی ہے، مالی تعاون کر رہی ہے اس فوج سے جو الاخوان المسلمون کو کچل رہی ہے. اور سعودی عرب کی حکومت کا یہ آفیشیل بیان آیا کہ یہ سارے کے سارے اخوانی دہشت گرد ہیں. کون سی دہشت گردی انہوں نے کی ہے؟ تم جہازیوں پر الزام لگاتے ہو کہ وہ جہازی دہشت گردی کرتے ہیں اور وہ خودکش حملے کرتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں. الاخوان المسلمون نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو دنیا بھر میں تمہارا معروف تصور جمہوریت کا اس کے مطابق انہوں نے الیکشن لڑا ہے، الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کی ہے؟ تو دنیا بھر میں تو تم جمہوریت کا ڈول پیٹتے ہو، مصر کے حوالے سے تمہاری منافقت یہ ہے کہ وہاں تمہارے اصول بالکل مختلف ہیں. تو انتہائی گھناؤنا کردار ہے سعودی عرب کا، اور اس وقت بدترین جو ہے وہ حد تک جا کر انہوں نے مصر میں ہونے والے ظلم و ستم کی حمایت کی ہے. دوسرا ظلم سعودی عرب نے ایک اور کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت شام میں بھی امریکہ خانہ جنگی کرا رہا ہے. ایک طرف وہاں پر ظالم حکمران ہے شیعہ حافظ الاسد کا خاندان، اس کا بیٹا بشار الاسد، دوسری طرف اکسایا گیا اس کے خلاف بغاوت کے لیے، اور اس بغاوت کی حمایت امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے اور سعودی عرب کر رہا ہے. سعودی عرب نے جا کر روس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے بشار الاسد کی حمایت نہیں چھوڑی تو پھر روس میں اولمپکس گیم نہیں ہو سکیں گے. جو بھی چیچن یہاں پر تمہارے خلاف کوئی جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں، ہم تمہارے اولمپکس کو سیبوٹاج کر دیں گے، خراب کر دیں گے اگر تم نے بشار الاسد کی حمایت کو نہیں چھوڑا. اس کے جواب میں آپ نے سن لیا تھا، دھمکی دی ہے روس کے صدر پیوٹن، دھمکی کہہ دی ہے بلکہ اپنے فورسز کو آرڈر دے دیا ہے کہ اگر شام پر مغرب حملہ کرتا ہے تو روس کی افواج فوری طور پر سعودی عرب پر حملہ کر دیں گے، اور اس میں خدا نہ خواستہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حرمت بھی پامال ہو سکتی ہے. تو یہ گھناؤنا کردار ہے سعودی عرب کی حکومت کا، اور صاف صاف اس بات کو تسلیم کرنا کہ چیچن اگر کوئی دہشت گردی کریں گے اولمپک گیم میں تو ان کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ سعودی حکمرانوں کے ہاتھ میں. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرانے والے ہیں. اسی طریقے پر ایران کا ظلم و ستم وہ جاری و ساری ہے شام کے اندر. شام کے ظالم حکمران کی پشت کے اوپر ایران کی حکومت ہے, ایران اس کی حمایت کر رہا ہے. اگر وہ خبریں صحیح ہیں تو کس قدر ظلم ہے کہ کئی ہزار افراد زہریلی گیسوں کے ذریعے سے شام کے اندر مار دیے گئے. اسی طریقے پر پاکستان میں بھی امریکہ کے جن حکمران, چاہے وہ مشرف ہو چاہے زرداری ہو چاہے نواز شریف ہو, اور یہاں پر بھی خانہ جنگی کی صورتحال کو برقرار رکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے, ہمارے سیکولر دانشور حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھارت سے مذاکرات کرو, اور بھارت کھل کر ہمارے خلاف ہر طرح کی جارحیت کرتا. بھارت نے کشمیر کے حوالے سے کتنا ظلم و ستم کیا, بھارت نے حیدرآباد دکن کی ریاست پہ غاصبانہ قبضہ کیا, بھارت نے جوناگڑھ کی ریاست پہ غاصبانہ قبضہ کیا. پاکستان اگر ٹوٹا ہے تو بھارت کا اس پہ کھلم کھلا ہاتھ تھا, اور ہمارے جرنیل نے بھارتی جرنیل کے سامنے اپنا ریوالور پیش کر کے اور ہتھیار ڈالے تھے. بھارت ہمارے دریاؤں کے اوپر ڈیم بنا بنا کر ہمیں پانی سے محروم کرنے کی پوری تدبیر کر رہا ہے. بھارت نے 14 کونسل خانے کھول رکھے ہیں افغانستان میں, افغانستان میں تخریب کاری کے لیے. بھارت نے ابھی بغیر بتائے ہوئے دریاؤں میں پانی چھوڑ کر کس قدر تباہی پاکستان میں مچائی ہے سیلاب کے حوالے سے. اس بھارت کے حوالے سے تو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے مذاکرات کرو, امن کی آشا کے نام سے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بلوچستان کے حوالے سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی ناراض بلوچ ہیں ان سے مذاکرات کرو, لیکن اگر طالبان سے مذاکرات کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں دہشت گرد ہیں, ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے, ان کو طاقت سے کچلو. تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اس کی ایک ہی وجہ ہے, دشمنی ہے اسلام سے. ہندوستان کے ساتھ دوستی میں اسلام کے غلبے کا کوئی امکان ہی نہیں, بلکہ خطرہ یہی ہے کہ مزید بھارتی کلچر ہمارے اندر آئے گا, ہم مزید اسلام سے دور ہوں گے. بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں وہ اسلام کی بات کر نہیں رہے, لہٰذا اگر ان سے مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر طالبان سے مذاکرات ہوں گے تو طالبان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ شریعت نافذ کرو, ان کا مطالبہ اسلام کو نافذ کرو. اسلام سے دشمنی ہے, اس لیے خبردار کر رہے ہیں حکومت کو, خبردار طالبان سے مذاکرات مت کر لو, باقی جیسے مرضی مذاکرات کر لو. لیکن آج تک کہیں پر بھی طاقت کے ذریعے سے مسائل حل نہیں ہوئے. برطانیہ میں اگر آئرلینڈ کے اندر امن و امان قائم ہوا ہے تو برطانیہ نے اس کے لیے مذاکرات کیے. امریکہ نے پورے 11 سال لگا دیے افغانستان میں اور اپنی سی پوری کوشش کی طالبان کو کچلنے کے لیے, ناکام ہو گیا, مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ حل کر رہا ہے. ویتنام سے امریکہ اگر نکلا ہے تو مذاکرات کے بعد, کوریا کے حوالے سے امریکہ وہاں سے اگر دفع ہوا تھا تو مذاکرات کے ذریعے سے. تو جب دنیا میں مذاکرات کے ذریعے سے ہی آخری مسئلے حل ہوتے ہیں تو طالبان سے مذاکرات کیوں نہ کیے جائیں؟ کیا طالبان کو افواج پاکستان شکست دے سکتی ہیں؟ امریکہ جن کو شکست نہیں دے سکا, برطانیہ جن کو شکست نہیں دے سکا, جن کو روس نہیں ہرا سکا, ان کے سامنے پاکستان کے افواج کیا بھیجتی ہیں؟ تو لہذا وہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کر رہا ہے, لہذا وہ طالبان پورے پاکستان میں تخریبی کاروائیاں کر رہے ہیں. دونوں غلط. فوج اگر مسلمانوں کو مارتی ہے, لال مسجد میں آپریشن کرتی ہے, سوات میں کرتی ہے, وزیرستان میں کرتی ہے, کسی بھی ایجنسی کے اندر کرتی ہے تو ظلم کرتی ہے. اسی طریقے پر اگر جواب میں وہ طالبان اگر کوئی ایسی کاروائی کرتے جسے مسلمان مارے جا رہے ہیں, دونوں غلط ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہل تو حکومت پاکستان نے کی ہے, پہل تو ہماری افواج نے کی ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں عمل کے طور پر کر رہے ہیں. دونوں غلط, لیکن اگر مسئلہ حل ہوگا تو مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے. فرعون وقت کا پوری طرح سے عالم اسلام کے خلاف کاروائی کے لیے کھل کر سامنے آ گیا ہے. عراق تباہ کیا، افغانستان تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، مصر میں تباہی جاری ہے، شام میں تباہی جاری ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا، بڑے شدید اب خطرے ہیں. امریکہ اس خطے کے اندر اپنا ایک اڈا بنانا چاہتا ہے، افغانستان کو بنانا چاہ رہا تھا، ناکام ہو گیا. اس کی اگلی نظریں بلوچستان پر ہیں اور کشمیر پر ہیں. وہ اب یہاں پر افغانستان میں اسے خطرہ ہے کہ اگر یہاں ہم ٹھہریں گے ہمیں طالبان چین نہیں لینے دیں گے، لہذا افغانستان بلوچستان کو علیحدہ کر کے وہاں اپنا کو اڈا بنانا، اور ایک یہ ہے کہ کشمیر میں ہندوستان کو راضی کر کے وہاں پر آ کر بیٹھنا، تاکہ چین کو بھی کنٹرول کیا جائے، عالم اسلام کو بھی کنٹرول کیا جائے. یہ گھناؤنے منصوبے ہیں جو اس وقت وقت کے فرعون کے. کیا کیا جائے؟ نمبر ایک، دنیوی اعتبار سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، طالبان افغانستان سے دوستی کی جائے، اور یہ دوستی تب ہوگی جبکہ ہم یہاں پر اسلام کو نافذ کریں. طالبان بغیر اسلام کے نفاذ کے مطالبے کے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ان کا مطالبہ 100% صحیح ہے. مسلمان اگر ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے احکامات کو نافذ کریں. انشاءاللہ اگر اسلام نافذ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، جیسے افغانستان کے طالبان کی اللہ نے مدد کی ہے، اور انہوں نے نیٹو پورے اتحاد کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. امریکہ اگر سپریم پاور بننے کی کا دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. سپریم پاور صرف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا امریکہ کو، اس کے سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوں گے. ابھی بھی امریکہ میں ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے کیلیفورنیا میں کہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے. اسی طریقے پر امریکہ کی معیشت وہ کبھی وقتی طور پر کچھ سنبھلی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کوئی پائیدار طور پر نہیں سنبھلی. کسی وقت بھی یہ دوبارہ جو ہے وہ تباہی اس کی ہو سکتی ہے. امریکہ کو اللہ برباد کرے گا بشرطے کہ ہم اللہ سے دوستی کر لیں، اسلام نافذ کریں، اسلام کا مطالبہ کرنے والوں سے مذاکرات کریں، ان کے ساتھ دوستی کریں. امریکہ ہمارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے خیر خواہ طالبان ہو سکتے ہیں، ہمارے خیر خواہ ملا عمر ہو سکتے ہیں. لہذا ان کے ساتھ دوستی کر کے یہاں پر اسلام کو نافذ کیا جائے، اور اس کے بعد امریکہ کی دوستی سے جان چھڑائی جائے. صرف اور صرف اسلام میں ہی ہماری تباہی سے بچنے کا راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ارباب اقتدار کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.